الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، زندگی کے شب و روز عطا فرمائے، اور بارہا یہ موقع عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام سننے کے موقع ملتے ہیں. یقیناً یہ سعادت کی بات ہے. بیچ میں کچھ توقف بھی آ جاتا ہے، ہماری اور آپ کی ملاقاتوں میں کوئی ناغہ بھی ہو جاتا ہے. پچھلی محفل میں بھی ہمارا ایک سفر تھا اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ اندرون سندھ کا، جس میں مختلف مدارس کا دورہ تھا، تو وہاں الحمدللہ بہت ایمان کو تازگی نصیب ہوئی، علماء صلحاء اولیاء اللہ سے ملاقاتوں کا شرف ملا، اور آئندہ آنے والی اتوار میں بھی ہماری مصروفیت رہے گی، ناغہ رہے گا. ہمارے تقریباً فراغت کو الحمدللہ 20 سے 21 سال ہو چکے. 1997 میں ہم فارغ التحصیل ہوئے، اور اس کے بعد سے پھر سارے کے سارے ساتھی اپنے اپنے علاقوں میں منتشر ہوئے، اچھم پچھم، مشرق مغرب شمال جنوب، سارے پھیل گئے. 20-21 سال کے بعد ہمارے ساتھیوں کا آپس میں ربط و ضبط شروع ہوا. جدید مواصلاتی رابطوں کے ذریعے جب آپس میں ساتھیوں کی ملاقاتیں شروع ہوئیں، تو پھر آئندہ انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار دو دن ہمارے ساتھیوں کا ایک اجتماع رکھا گیا ہے، جس میں ہم 20 سال کے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کا آپس میں ایک ملاقاتی سلسلہ رکھا ہے، کہ جو ساتھی فارغ التحصیل ہونے کے بعد جا چکے تھے، پھر واپس آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں بنا، تو ایک چھوٹا سا اجتماع رکھا ہے. تو دو دن ہمارے انشاءاللہ وہاں مصروفیت رہے گی ہفتہ اور اتوار. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. تعلیمی اداروں کے اندر آنے والے طلبا آ کر اپنے اپنے زمانوں میں علم دین حاصل کرتے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں علم حاصل کر کر جب وہاں سے جاتے ہیں، تو پھر اجتماعیت کی وہ شکل دوبارہ ظاہر نہیں ہوتی جو طالب علمی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا کی یہ رونقیں، گہما گہمیاں دیکھنے میں جو دکھائی دیتی ہیں، تو اس میں بھی یہی بالکل حقیقت حال ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. پچھلے ہمارے ہفتے اور اتوار کا جو سفر تھا ٹنڈو آدم کا، پھر آگے ٹنڈو والا یار، جہاں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے. جب پاکستان بنا تو دارالعلوم دیوبند میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر علمی لحاظ سے ایک مرکز ہو. تو اکابرین امت کے مشورے سے ٹنڈو والا یار میں ایک دارالعلوم کا قیام ہوا، جہاں ہمارے بڑے بڑے اکابرین مدرس کی حیثیت سے منتخب کیے گئے. وہاں بہت سارے نام آویزاں ہیں، 30 سے 40 کے لگ بھگ، وہ بڑے بڑے اکابرین کے جو بعد میں خود اپنی جگہ ایک بڑے بڑے امام بنے، جن میں مثال کے طور پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، بڑے بڑے کبار امت کے جو بعد میں اپنی اپنی جگہ بڑے بڑے علوم کے سمندر اور علوم کے پہاڑ ثابت ہوئے، وہ سارے کے سارے اکابرین امت اس دارالعلوم کے اندر استاد کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اور وہاں سے علوم اور فنون جو بکھرے، تو پھر پورے پاکستان کے اندر اللہ پاک نے ان علوم کو منتقل فرمایا. اور بھی بڑے بڑے ادارے وہاں چل رہے ہیں، جس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوا کہ سادگی کے ماحول میں شہداد پور وہاں جو ایک بڑا مدرسہ ہے، جہاں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد تیار ہوتی ہے، اللہ پاک نے یہ اعزاز وطن عزیز ملک پاکستان کو عطا فرمایا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن ماشاء اللہ یہاں تیار ہوتے ہیں. اس سال بھی وفاق المدارس کے تحت امتحانات دینے والے اس سال کے حفاظ کی تعداد تقریباً 73,000 سے اوپر ہے. پچھلے سالوں میں عالمی ریکارڈ کے اندر سب سے اول نمبر پر رہا, اور سعودی عرب جیسا ہمارا جو اسلامی مرکز ہے وہاں صرف 4000 کے لگ بھگ طلبہ حافظ قرآن بنے تھے, اور اپنے وطن عزیز میں ہزاروں کی تعداد میں یہ وہ طلبہ ہیں جو صرف وفاق المدارس کے تحت امتحانات دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو نجی مدارس ہیں کہ جو وفاق سے منسلک نہیں, وہاں تو بہت سارے حفاظ قرآن ایسے ہیں کہ جو وفاق سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے گمنامی کے اندر ہیں, تو تعداد ہزاروں سے متجاوز ہو جاتی ہے. یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے. تو وہاں شہداد پور کے مدرسے میں بھی جانا ہوا تو وہاں ماشاءاللہ 1000 اور 1200 کی تعداد کے لگ بھگ سارے حفاظ کے طلب اور ایک مجمع کثیر عصر کی نماز وہاں پڑھی, تو ایسی رونق اور گہما گہمی کے ایمان تازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ دور دراز کے آئے ہوئے طلبہ قرآن کریم کے اوپر محنت کرنے میں لگے ہوئے, اور سب کے چہروں پر ایک تازگی اور نورانیت اور ایک بڑی اطمینان اور سکون کی کیفیت آیا تھی. اسی طرح وہاں ٹنڈو آدم کا ایک بڑا مدرسہ ہے مدینہ العلوم, وہاں بھی لگ بھگ 1000 کے لگ بھگ طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف, اور وہاں کے محتمیم صاحب بالکل عمر رسیدہ نحیف کمزور ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگے ہوئے ہیں. بتا رہے تھے کہ یہ مدرسہ جو ہم نے قائم کیا تو یہ تمام اکابرین ہمارے بڑے بڑے جو اب دنیا سے گزر چکے ان تمام حضرات کی رائے اور مشورے کے بعد اس مدرسے کا قیام ہوا, اور اللہ پاک نے ایسا اس کو آباد و شاداب رکھا ہوا ہے کہ آج بھی وہ لہلہاتا باغ ہے. اور بھی اپنے شاگردوں کے مدرسوں میں جانا ہوا تو بڑا دل خوش ہوا کہ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں 150, 200, 300 طلبہ, اور ان کے بھرپور محنت کر کے وہاں ماشاء اللہ علم کا فیض جاری اور ساری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محنتیں انسان کے رنگ لاتی ہیں. وقت گزر جاتا ہے, زمانے کے اندر لوگ آتے ہیں محنتیں کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے لیے آخرت سنوار جاتے ہیں. تو ہمارا بھی الحمدللہ یہی سلسلہ ہے کہ اللہ پاک نے درس و تدریس میں لگایا ہوا ہے, اور اس کی مصروفیات کی وجہ سے بیچ میں کچھ تعطل بھی آ جاتے ہیں, ناغے بھی ہو جاتے ہیں. تو یقیناً مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ حضرات بھی کمی محسوس کرتے ہیں, اور مجھے بھی اس چیز کا قلق ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ چیزیں بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی کہ اپنے اساتذہ کی معیت اور رفاقت کے اندر علمی سفر ہوں یا دوسرے سفر ہوں, تو اس میں انسان کو تازگی ملتی ہے, جلا ملتی ہے, اور حوصلے بلند ہوتے ہیں. 4 طالب علم ہمارے ٹنڈو آدم کے ایسے تھے کہ جن کے اوپر محنت کر کے تیار کر کے یہاں بھیجا گیا, اور یہاں الحمدللہ ہم نے ان کے اوپر محنت کی, اللہ پاک کے فضل و کرم سے تیار ہو کے عالم فاضل بن کر گئے. اب ان 400 سے زیادہ ماشاء اللہ علماء فضلاء تیار ہو چکے. اب ان کا کام ہی ہے کہ وہ تیار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور بچوں کا ذہن بناتے ہیں, ماں باپ کو آمادہ کرتے ہیں, مدرسے میں لا کر حافظ قرآن بنایا اور علم دین کے اندر لگایا, ابتدائی کلاسیں پڑھانے کے بعد پھر اگلے مراحل میں یہاں کراچی روانہ کر دیتے ہیں. ابھی بھی جو ختم بخاری کی تقریب تھی بنوری ٹاؤن میں, تو وہاں ماشاءاللہ جو نورانی ماحول تھا تو دیکھ کر بالکل ایسا لگ رہا تھا جس طرح کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے, فصل کو کاٹنے کے لیے بالکل انتہائی موقع آ جاتا ہے کہ بس وہ فصل تیار ہے, کھیتی پک چکی ہے ساری, 8 سال کی 10 سال کی 12 سال کی محنت, اب فصل تیار ہے کہ بس ختم بخاری ہوا اور اس کے بعد امتحانات دیے. ابھی ہفتے سے امتحانات کا سلسلہ شروع ہے, جمعرات پر مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد سمجھ دیجئے کہ بس یہ تکمیل کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ 10 سالہ 8 سالہ 12 سالہ محنت رنگ لاتی ہے, پھر اللہ پاک دین کی خدمت میں کسی کو کہاں کسی کو کہاں کسی کو کہاں قبول فرما لیتے ہیں. وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں, بڑے زمیندار کے بیٹے ہیں, معلوم ہوا کہ پورے خاندان کے اندر اکلوتا وہ حافظ قرآن بچہ ہے اور اکلوتا عالم دین ہے. باپ ماشاءاللہ جو نہیں جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بڑے ان کے کرتا دھرتا حکومت کے اندر بھی ذمہ دار ہیں, عہدے دار ہیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں, اور ایک بچہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے چن کے نکالا, حافظ قرآن بھی بنایا عالم دین بھی بنایا, اب وہاں وہ مدرسے میں خدمات انجام دے رہا ہے. بڑی ماشاءاللہ زمین ہے, باغ بہاریاں ہیں, فصلیں ہیں, کھیتی باڑی ہے, اور بہت بڑا انتظام ہے دنیاوی لحاظ سے, لیکن اسی کے اندر چن کر اللہ پاک نے ایک کا انتخاب فرما کر اس کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما دی. ماشاءاللہ نورانی, صاف ستھرا اپنی وضاقت, اور وہی اپنا انداز زندگی سادہ, اور اپنے علم دین کے اندر خدمات کے اندر منہمک. یہ محنتیں ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں. انسان دنیا کے اندر جو محنتیں کر جاتا ہے آخرت میں پھر وہ رنگ لاتی ہیں, نجات کا باعث بنتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان انتقال کر جاتا ہے, 3 چیزیں اس کے لیے باقی رہ جاتی ہیں کہ جس کے ذخائر آخرت کے میدان میں بھی کھلے رہتے ہیں اور اس کو اس کے برابر فائدے پہنچتے رہتے ہیں. ایک تو نیک اولاد کے جو اس کے لیے برابر دعائیں مغفرت کرتی رہے, ایصال ثواب کرتی رہے. فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک اولاد کی دعائیں انسان کے کام آتی ہیں. یا فرمایا کہ علمی خدمات انسان چھوڑ گیا ہو، قال اللہ قال رسول کی محنتیں پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، تو یہ پڑھنے پڑھانے والے جب تک رہتی دنیا تک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس کا فیض جاری اور ساری رہے گا، اجر و ثواب ذریعہ بننے والوں کو پہنچتے رہیں گے. اور تیسرے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کوئی نیکی انسان ایسی کر گیا کہ جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جانے والے کو جانے کے بعد بھی قبر میں اس کے لیے کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، اجر و ثواب پہنچتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بھی ایسے ذخائر جاری اور ساری فرمائے کہ نیک اولاد عطا فرمائے، علمی خدمات کے موقع عطا فرمائے، اور جانے کے بعد اللہ پاک صدقات جاریہ ہمیں پیچھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جانے کے بعد بھی ہمارے ذخائر بڑھتے چلے جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بیچ میں جو ناغے آتے ہیں تو آپ حضرات اس کو محسوس نہ کیا کریں، ظاہر ہے کہ یہ ناغے کسی لاپرواہی کی بنا پر نہیں ہوتے، اور یہ کسی نہ کسی انشاءاللہ دینی خدمت کے جذبے سے ہی ہوا کرتے ہیں اور ایمان کی تازگی کا باعث ہوا کرتے ہیں. تو پچھلے مضامین میں جو مضمون چل رہے تھے جس کے اندر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ اعمال ایسے منتخب کیے گئے ہیں کہ جس کے اندر انسان توجہ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، تو اس میں سے ایک عمل ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. روایت میں آتا ہے کہ لعلکم ترزقون لضعفائکم، شاید کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے بلبوتے پہ دیا جاتا ہے، تم اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتے ہو اور معاملات اچھے رکھتے ہو تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو بھی نوازتے رہتے ہیں. ورنہ تو حقیقت حال یہ ہے کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اوپر ہمیں پکڑنا شروع کر دیں صبح سے شام تک، جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جانے میں یا انجانے میں، اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہمیں پکڑنا شروع کر دیں تو فرمایا کہ پھر تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی زندہ سلامت نہیں رہے گا. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اگر ان کے کرتوتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیں، ہاتھ کے ہاتھ گرفت شروع ہو جائے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، پھر تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے، جس نے جہاں جرم کیا وہاں اللہ کی گرفت آئی اور وہ ختم، دیکھتے ہی دیکھتے پوری مخلوق صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس پکڑ کو مؤخر رکھتا ہے. پھر بندہ جہاں نادم ہو گیا، پریشان ہوا، پشیمان ہوا، افسوس کرنے لگا اور تھوڑا سا رنجیدہ ہوا، اس کی یہی رنجیدہ ہو جانا، افسوس کر لینا، اس کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ ہم اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حکم دیا ہے حدیث مبارک میں، تعلیم دی ہے کہ تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، آسمان والا تم پر ترس کھائے گا. اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو کمزوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے زیر دست جو بھی اپنے نیچے زیر اثر ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، نرم رویے، اچھے برتاؤ، حسن اخلاق سے پیش آنا، اور زندگی کے اندر ایسے انداز اختیار کرنا کہ سامنے والے کو اس سے محبت ہی ملے، کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دل آزاری نہ ہو. تو نیچے والے طبقے کے ساتھ حسن سلوک کا عمل، یہ فرمایا کہ رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ایک اور عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا ہے، فرمایا کہ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. اسباب پہلے سارے اختیار کر لیے جائیں، ان اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہو، کامل یقین ہو، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ رکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی بھروسہ رکھتے تھے. ایک دفعہ آپ کا ایک دیہاتی سے سودا ہوا اونٹ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے قدرے فاصلے پر تھے، ایک اونٹ کا سودا ہو گیا، خریداری ہو گیا. آپ نے فرمایا بھائی پیسے میرے پاس اس وقت ہی، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں گھر چل کے اس کی رقم دے دوں گا. دیہاتی آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت کی طرف چل دیے، پیچھے پیچھے وہ دیہاتی اونٹ پکڑے پکڑے آ رہا ہے. جب آبادی کے اندر آ گئے تو کوئی اور ملا، اس نے پوچھا بھائی اونٹ کتنے کا، قیمت کی جب بات چیت ہوئی تو اس نے اور اچھے دام لگا دیے. دیہاتی کے منہ میں پانی آیا، لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا جناب یہ اونٹ آپ خریدتے ہیں تو خریدیں، ورنہ میں اس کو سودا کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر آپ نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی اونٹ کا تو سودا ہو چکا، اونٹ تو میں تم سے خرید چکا، صرف رقم دینے کے لیے تم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا ہوں. اب تم کہہ رہے ہو اگر اونٹ خریدیں تو خریدیں، نہیں تو میں اس کو اچھی قیمت میں بیچ رہا ہوں، سودا تو میرا تمہارا ہو چکا.
کہنے لگا کون سا سودا ہوا، کہاں سودا ہوا، کوئی سودا ہوا تھا نہیں، وہ انکار کر بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا تمہارا سودا تو ہو گیا، بات طے ہو گئی، اور میں تو خالی پیسے دینے کے لیے تم کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا نہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس وقت تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دیہاتی تھا، تیسرا کوئی موجود نہ تھا جو گواہی دیتا. لیکن اس موقع پر جب آبادی میں آ چکے اور وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہا تھا، تو اس موقع پر حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور یہ ساری بات چیت سن رہے تھے کہ وہ دیہاتی بدتمیزی کر رہے اور کہہ رہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے مجھ سے اونٹ کا سودا کیا ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ اتنے میں برجستہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سودا کیا. ڈنکے کی چوٹ پر آگے بڑھے اور گواہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ سودا جب ہوا وہاں تو تم تھے نہیں، میرا اور دیہاتی کے درمیان معاملہ تھا، تم تو وہاں تھے نہیں، تم نے یہ آنکھ بند کر کے ڈنکے کی چوٹ پر گواہی کیسے دے دی؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ جیسی ایک چھوٹی سی چیز، ہم تو زمین اور آسمان کی باتوں میں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ تو جنت دوزخ کے بارے میں بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کے بارے میں بتا چکے، جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پردہ غیب میں ہیں، ہم ان باتوں پر آپ پر یقین لاتے ہوئے آپ کی تصدیق کر چکے، یہ اونٹ تو پھر ایک معمولی سی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جب آپ کی زبان سے میرے کانوں نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس سے سودا کیا ہے، تو آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم غیب کی باتوں میں آپ کی تصدیق کر چکے اور آپ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر چکے، یہ آنکھوں دیکھی چیز سامنے کھڑی ہے اونٹ، اور دیہاتی کھڑا ہے جو آپ کو جھٹلا رہا ہے، تو اس میں ہم آپ کی تصدیق کیسے نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال سودا تو طے پا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خزیمہ جس اعتماد اور جس بھروسے کے اوپر تم نے گواہی دی، آج کے بعد سے اللہ پاک نے تمہیں یہ اعزاز دیا کہ تمہارے اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. حالت یہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد رکھتے تھے. اگر بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین نصیب ہو جائے، ایمان اس کا اعلیٰ درجے کا بڑھیا درجے کا بن جائے، تو کتنے ہی ایمان والوں کے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہم جیسے تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے نہیں من گھڑت ہے، ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ حقیقتاً وہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں کہ کھانا پکانے کے لیے چلی اور پیاز دستیاب نہیں تھا، گھر میں تھا نہیں، کہا یا اللہ کھانا پکانا ہے، پیاز تو ہے نہیں، کیا کروں؟ چیل جس کا پیاز سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہڈی اور بوٹی کھانے والا جانور، وہ اوپر سے اڑتی ہوئی گزری اور اس کے پنجوں میں پیاز تھی، اور گھر کے اوپر سہن سے گزرتے ہوئے پیاز چھوڑ گئی. کچھ ہی دیر میں دیکھا پیاز گری، انتظام ہو گیا. اب ہماری عقلیں اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، چیل نے پیاز کہاں سے اٹھایا، کیوں لا کے یہاں کیوں ڈال دیا، ہماری عقلیں اس کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن بہرحال حقیقت وہ ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس کے ساتھ یہ حقیقتیں رونما ہوتی ہیں وہ اس چیز کو مسلم طریقے پر مانتے ہیں. ایک صحابی تھے، کافی زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور تنگ دستی چل رہی تھی، استنجے کے لیے کہیں، جیسے اس زمانے میں استنجے کے لیے انسان خالی جگہ میں سناٹے میں جاتا تھا، کسی جھاڑی، کسی دیوار، کسی آڑ کے اندر جا کے فارغ ہوا کرتے تھے. تو ایک خالی جگہ میں جا کر استنجے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور جیب خالی تھی، فقر و فاقہ چل رہا تھا، ضرورت تھی کچھ درہم اور دینار کی، تو وہاں استنجے کے لیے گئے ہوئے ہیں خالی جگہ میں، سناٹے میں، ویرانے میں. سامنے ایک چوہے پر نظر پڑی کہ چوہا ہے جو بل میں گھس رہا ہے اور نکل رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اتفاقی طور پر نظر پڑ گئی، دیکھا کہ کیا کر رہا ہے. غور سے نظر پڑی تو پتہ چلا کہ بل میں جاتا ہے، نکل کر آتا ہے اور ایک درہم کا سکہ لا کے باہر ڈال جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. 17-18 مرتبہ وہ بل میں گھسا اور نکلا. ادھر استنجے سے فارغ ہو کر جا کر وہاں دیکھا تو 18 درہم پڑے ہوئے ہیں. حیران ہو گئے کہ یہ درہم یہاں کس لیے چھوڑ کر گیا، چوہا یہ جا اور وہ جا. درہم اٹھا کر لائے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرما لینے کے بعد معلوم ہو کہ یہ تو نعمت غیر مترقبہ اللہ پاک نے عطا فرما دی، کہ غیب سے انتظام فرما دیا کہ گئے تھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور وہاں سے اللہ پاک نے ایسا انتظام کروا دیا جہاں سے گمان نہیں تھا کہ کہاں بل، کہاں درہم، کہاں چوہا. بظاہر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن کئی ایک معاملات ایسے رونما ہو جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بندے کا بھروسہ جب اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے عطا فرماتے ہیں. اور جہاں بھروسہ کچا ہو تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں تو بل سے درہم دلوا دی اللہ پاک نے, اور یہاں جہاں بھروسہ کچا ہو تو سارے پیسے بھی وہ بل کے اندر ہی خرچ ہو جاتے ہیں. کہیں بجلی کا بل, کہیں ٹیلی فون کا بل, کہیں گیس کا بل, بلوں کے اندر ہی ساری تنخواہ انسان کی پھک جاتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھروسہ یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے. اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے بن جاؤ. اس میں یہ بات ضروری ہے, ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہو تو اس میں پہلے اسباب اختیار کیے جائیں یا بغیر اسباب کے بھروسہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں, پہلے اسباب اختیار کرو, اس کے بعد پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. بیمار ہے, جو بیمار ہو جاتا ہے دوا کھانا ضروری ہے کہ سبب اختیار کرے, اللہ کافی اللہ شافی, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور دعا مانگے کہ یا اللہ کمزور ہوں, بیمار ہو گیا, آپ اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیں, میری بیماری کو دور فرما دیں. صاحب ایمان اور غیر صاحب ایمان میں یہی واضح فرق ہے کہ صاحب ایمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر مسبب الاسباب پہ رکھتا ہے, اور غیر صاحب ایمان سبب اختیار کرتا ہے, اس کی ساری توجہ ساری نظر اسباب پر ہوا کرتی ہے. وہ دو سے چار, چار سے آٹھ اسباب اختیار کر کے بھروسہ اسی پہ رکھے گا کہ بس کامیابی میرے لیے یقینی طور پر ہے. لیکن صاحب ایمان دس اسباب اختیار کر لینے کے باوجود بھی اس کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوگی, چپکے چپکے اللہ میں سے دعائیں مانگتا ہوگا, یا اللہ کامیابی عطا فرما دے, یا اللہ برکتیں عطا فرما دے, یا اللہ سرخ روئی عطا فرما دے. اس کو پتا ہے کہ سبب تو اختیار کر لیا, سبب کچھ حیثیت نہیں رکھتا, دوا وہ بھی کھاتا ہے لیکن ساتھ میں اللہ سے شفا مانگتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ دوا جب جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے, اللہ شفا دینی ہے کہ نہیں دینی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہی دوا اسی بیماری کے لیے شفا والی ثابت ہو جاتی ہے, اور اگر حکم نہیں ہوتا تو وہی دوا اس کے لیے غیر شفا والی ثابت ہوتی ہے. تو سبب دونوں اختیار کر رہے ہیں, لیکن سبب اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پر ہے کہ سبب والی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, تعلق لو مجھ سے, لگا کے رکھو. تو صحابی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا جائے یا اسباب اختیار کر لینے کے بعد؟ فرمایا پہلے سبب اختیار کرو, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو. اور پھر مثال بھی دی, فرمایا کہ اونٹ ہے تو اونٹ کو پہلے باندھ دو اور اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ آپ کے حوالے ہے, آپ اس کی حفاظت فرمائیں. ایسا نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور اللہ کی حفاظت میں چھوڑ آیا, پھر کہے کہ اللہ میاں نے میرے اونٹ کو محفوظ نہیں رکھا. سبب اختیار کرنا ضروری ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, پہلے اس کو محفوظ کر کے لاک لگا دے, پھر آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے کہ یا اللہ آپ کی حفاظت میں. تو حکم یہی دیا گیا کہ اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ صبح وہ اپنے آشیانے سے خالی پپوٹے نکلتے ہیں, شام کو بھرے پیٹ واپس اپنے آشیانے کی طرف لوٹتے ہیں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا, ہر چیز میں اللہ کی طرف نظر جمانے والا, توکل رکھنے والا, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے مددگار بنتے ہیں, حامی اور ناصر ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری وغیرہ تو اکابرین امت گزرے, فرمایا کہ اگر آخرت کے میدان میں مجھ کو اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب کتاب تمہاری والدہ ماجدہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں دے دیا جائے, تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتخاب کروں گا. مجھے ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھا فیصلہ فرمائیں گے. حالانکہ ماں کی مامتا اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیرخواہی چاہتی ہے, محبت بھرا فیصلہ کرتی ہے, لیکن فرمایا کہ وہاں اگر مجھے اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے, معلوم ہے کہ عدل و انصاف والا فیصلہ ہوگا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا, رتی رتی کا حساب ہوگا, لیکن فرمایا کہ اگر ماں اور اللہ کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور اس کے ساتھ میرا اتنا حسن ظن ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر فیصلہ چھوڑ دوں گا, یا اللہ آپ میرا فیصلہ نمٹا دیں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی فرمائیں گے. ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل ہو, بھروسہ ہو, اعتماد ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگ کر چلنے کا عادی بن جائے, تو پھر حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پھر ایسے نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں جس طرح پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جو جن کا کوئی کاروبار نہیں, کوئی تجارت ہو, کوئی زراعت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ان کا دانہ لکھا پرندہ وہاں پہنچ کر دانہ چگ لیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو چیزیں ایسی لکھی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں اور انسان اس سے بچ نہیں سکتا, ایک فرمایا اس کا رزق, دوسرا فرمایا اس کی موت. رزق کے دانے دانے پر جہاں اللہ پاک نے جس کا نام لکھ دیا وہ دانہ اسی کھانے والے کو پہنچ کر رہے گا, کسی اور کے منہ میں نہیں جا سکتا. مقولہ بھی یہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو ایک ایک دانہ, یہ جو فصل تیار ہوتی ہے گندم چاول اور دانے جات, پوری کھیتی باڑی تقسیم یہ ہوتی ہے تیار ہونے کے بعد, پھر بوریوں میں تقسیم ہو کر کہاں کہاں جاتی ہے, پھر وہ ہوتے 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 بڑھتے 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 کہاں تک پہنچتی ہے. ایک کھیتی کی فصل تیار ہونے کے بعد بے شمار اس کے کھانے والے ہوتے ہیں جن تک اس دانے کو پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. چاول کے دانے ہیں, گندم کے دانے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, اشیاء ہیں خوردونوش, کہاں وہ تیار ہوتی ہیں اور کہاں کھانے والے تک تیار ہو کر پہنچتی ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے دو چیزیں فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو بندے تک لا محالہ پہنچ کر رہتی ہیں, ایک تو اس کا رزق اور دوسری اس کی موت. لہذا اگر انسان حد سے زیادہ آپے سے باہر ہو جائے رزق کی تلاش کے اندر, جائز ناجائز حلال حلال حرام ساری تمیزیں مٹا کر بس وہ پیچھے بھاگے, تو یہ بھاگ دوڑ ساری بیکار ہے. ملے گا وہی جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ یہ جتنی بھاگ دوڑ کرے گا, انتھک کوششیں اور محنتیں کرے, ساری رہے گا اور بیکار جائیں گی. اس کی بھاگ دوڑ اس کے رزق کو نہیں بڑھا سکتی. ہاں, رزق کو بڑھانے والی چیزیں اعمال وہی ہیں جو اللہ نے بتایا, لگا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیکیوں میں لگو گے رزق میں برکت ہوگی, ترقی ہوگی, عروج اور کمال ملے گا. تو دو چیزیں بتا دی کہ رزق, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی منتخب کر دیا جاتا ہے. جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت پوچھ لیا جاتا ہے رزق کتنا ہوگا, اسی وقت اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ کتنا رزق لے کر یہ نیا آنے والا مہمان دنیا میں جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کے اندر ایک شخص موجود ہوا کرتا تھا, ہمیشہ ساتھ رہا کرتا تھا. ایک شخص عجیب نظروں سے اس کو گھورنے لگا, تو اس کو وحشت اور دہشت محسوس ہونے لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بادشاہت عطا فرمائی, ہواؤں پہ بھی, چرند پرند پہ اور دیگر مخلوقات پہ, جنات اور انسان پہ پوری بادشاہت نصیب تھی. تو اس کو گھبراہٹ ہوئی, کہنے لگا کہ حضرت یہ شخص مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھتا ہے, ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں مجھے, آپ مجھے ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے دوسرے علاقے میں پہنچا دیں. ہوا کو حکم ہوا, اللہ پاک نے ہواؤں کے ذریعے اس کو دوسرے علاقے میں پہنچوایا. جیسے ہی وہاں جا کر اترا, ملک الموت آپ پہنچے, روح قبض کر لی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو حیران ہوئے. حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ملک الموت نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بندے کے لیے فلانی زمین پر موت منتخب کر دی تھی اور حکم دے دیا تھا فلانے وقت کے فلانے لمحے میں اس کی روح قبض کرنی. وہ علاقہ تو بہت دور تھا اور یہ آپ کی محفل میں موجود تھا, اور میں حیران تھا کہ اس کا خطہ تو وہ منتخب ہے جہاں روح اس کو قبض کرنی ہے. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. پانچ چیزوں کا علم جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب برسائے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم مادر کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی تم میں سے نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والے کل وہ کیا کمائے گا, دنیا کتنی کمائے گا, دین کتنی کمائے گا, کتنی نیکیاں کرے گا, کتنا روپیہ پیسہ کمائے گا, کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس بأي أرض تموت, تم میں سے کوئی بھی جاندار نہیں جانتا کہ کون سی سر زمین پر, روئے زمین کے کس خطے پر اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا بھی ہے اور باخبر ہے. تو حضرت ملک الموت نے بتایا کہ وقت قریب آ چکا تھا اور یہ منزل سے بہت دور بیٹھا ہوا آپ کی محفل اور مجلس میں تھا, میں حیران تھا کہ اس کی روح تو وہاں قبض کرنی ہے, یہاں موجود ہے. تو سبب اللہ پاک نے منا دیا کہ اس کے اوپر ایک وحشت طاری ہوئی, خوف زدہ ہو کر اس نے آپ سے فرمائش کر دی اور اللہ پاک نے ہواؤں کے ذریعے اس کو منتخب سرزمین پر پہنچایا اور وقت مقرر پر وہ اپنی زمین پر موجود تھا, اس کی روح قبض کر لی گئی. تو دو چیزیں جو انسان کا پیچھا کر رہی ہیں, ایک رزق اور دوسری موت, یہ انسان کو پہنچ کر رہتی ہے. انسان چاہے یا نہ چاہے لا محالہ اس کو وہ نصیب اس کا پہنچ کر رہتا ہے. اس لحاظ سے توکل بڑی اونچی چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نصیب ہو جائے تو اسباب اختیار کرے انسان, اور اسباب اختیار کر لینے کے ساتھ ساتھ پھر مسبب الاسباب, اسباب کے بنانے والی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے اور اسے لو لگا کے رکھے, مستقل اسے مانگتا رہے, فریاد کرتا رہے. قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے دو تصور عطا فرمائے ہیں, پچھلے جمعے کو ہمارا مضمون بھی یہی تھا کہ دنیا والی جو سوچ ہے, فرعونیوں کی سوچ, قرآن کریم اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا, سارے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ بھی تیار تھے مقابلے کے لیے، اور تیاری تھی اس وقت جو فرعونیوں نے نعرہ لگایا، جادوگر نے جو بات کہی، کہا قد افلح الیوم من استعلا، آج کامیابی اس کو ملے گی جو دنیا میں اونچا ہے، استعلا اونچا، حاوی، بڑا، جس کے سامنے کوئی سر اٹھانے کے قابل نہ ہو، جو دوسروں کو رونتا چلا جائے، دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا چلا جائے، جس کے آگے سارے کے سارے سر نگو ہوں، استعلا اس کو کہا جاتا ہے. آج کے دن کامیابی اسی کے لیے ہوگی جو دنیا میں اونچا ہے. اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت جو اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرا چکا، انا ربکم الاعلی، اور وہ سب کے اوپر حاوی ہے، تو وہ جادوگر بھی اسی کے ماتحت ہیں. تو آج وہ اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دیا، قد افلح الیوم من استعلی، کہ ان لوگوں نے تو یہ نعرہ لگایا کہ آج کامیاب وہ ہوگا کہ جو اونچا ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے، اور وہ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے. دوسری طرف اللہ پاک نے قرآن کریم میں سوچ عطا فرمائی ہے، سوچ دی ہے اہل ایمان کو کہ کامیابی دنیا کے اندر اونچا رہنے والا حاصل نہیں کرتا. وہی فرعون جو اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھ رہا تھا، کیسے غرقاب ہو گیا، کیسے پانی کے اندر غوطے کھاتا ہوا ڈوب کر ہلاک ہو گیا. حضرت نوح کا بیٹا جس کو والد ماجد سمجھا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، ارے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ مت دے، ہلاک و برباد ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آنا شروع ہو چکا، پانی ابل رہا ہے، زمین سے آسمان سے بارش شروع ہو چکی ہے، ارے میرے بچے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، سگا بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، سرکشی کے ساتھ کہنے لگا، سآوی الی جبل، او پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یا سمونی من الماء، آپ میری پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں، وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی. قال لا عاصم اليوم، ارے میرے بچے آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچ پائے گا. ابھی وہ بڑے سرکشی کے ساتھ اپنے والد ماجد کو دو بدو جواب دے رہا تھا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوئی اور یہ غرق شدہ لوگوں میں غرق ہو گیا. کیا تو باتیں کر رہا تھا، چڑھ جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی پر، وہ مجھے بچا لے گا، اللہ کے سامنے کون سی طاقت کس کو بچا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند و بالا ہے، اور وہ ساری طاقتوں کے مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، قوتیں ساری اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اختیارات سارے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو بندہ سبب اختیار کر لینے کے بعد مسبب الاسباب کے ساتھ جب رابطہ جوڑ کے رکھتا ہے، تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اسباب کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، کامیابیاں اس کا مقدر بنا دیا کرتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہوئی توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ جس کو نصیب ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو کامیابی بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کامیابی کو اپناتا ہے. دنیا کے اندر سر بلند ہو جانا یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو سوچ دے دی کہ اصل کامیاب کون ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا، کہ جو تین کام کرے گا وہ اصل کامیاب ہے. قد افلح، یقیناً کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص، من تزکا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، یہ اصل کامیاب ہے. وذکر اسم ربی، اپنے رب کی یاد میں لگا رہے، رب ذوالجلال کو یاد کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، اسی سے فریاد کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے ہر آن یاد رکھتا ہے، ہر موقع پر یاد رکھتا ہے. نیکی اور بدی کا جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دھیان میں ہوتے ہیں، دل دماغ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے وہ زندگی کا لمحہ گزارتا ہے. وذکر اسم ربی، تیسرے فرمایا فصلی، اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کے اندر سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدے میں چلے جاتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کیا، جس انداز سے جو عبادت کا طریقہ اس کو دیا گیا اس انداز کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، منہمی کے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنی عبادت میں لگن کے ساتھ مگن ہے. اللہ اکبر جب انسان کہتا ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے، تو یہ ایک علامتی طور پر نشان دیا گیا کہ ساری دنیا پس پشت، اس وقت بندہ اور رب، خالق اور مخلوق، حبیب اور محبوب کا ایک جوڑ ہے، ایک ربط ہے. وہ عبادت جس کے دینے کے لیے، جس کی فرضیت کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا، مسجد اقصا سے پھر آسمانوں پر، آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش اعظم پر بلا کر ایک عظیم الشان تحفہ پانچ نمازوں کا عطا فرمایا جو پچاس نمازوں کے برابر ہے۔ اس عظیم تحفے کی قدردانی جس نے کی، قدر شناسی جس نے کی، صبح شام وقت کے اوپر اس عبادت کو انجام دے رہا ہے، یقیناً یہی کامیاب اور کامران ہے۔ تو تین چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ شخص ہے جو گناہوں سے پاکیزہ رہا، اللہ کو یاد رکھا، تسبیحات کے اندر بھی، ذکر و اذکار کے اندر بھی مختلف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جمعے کے مضمون میں جو حضرات ہمارے یہاں ہوا کرتے ہیں انہوں نے سنا کہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی جو ساتویں آسمان پر تھے، اور جو آسمانوں کے اوپر جو قبلہ اور کعبہ ہے بیت المعمور، اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو مرحبا، خوش آمدید، اس کے بعد جو پیغام حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا تو فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام پہنچانا، کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، صاف ستھری خالی زمین ہے، اس کے باغات، اس کے محلات، اس کی نہریں، اس کی جو نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات طیبات عبادات ہیں، فرمایا کہ یہی اس کے باغات ہیں، کہ جو بندہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تکبیر بیان کرتا ہے اتنی زیادہ جنت میں باغات تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا بھی کہ جا رہے تھے تو تعمیر چل رہی تھی، واپس آئے تو عمارت رکی ہوئی ہے، تو بتایا کہ جب جا رہے تھے اس وقت جس کا محل تیار ہو رہا ہے وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، اس وقت وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے تو دھنا دھن فرشتے اس کا محل تیار کرنے میں لگے ہوئے، جس وقت وہ غفلت میں پڑ گیا تو محل کی تعمیرات رک گئیں، کام معطل ہو گیا۔ تو یہ جنت کے اندر ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں تیار ہوتی ہیں بندوں کی، انہیں دنیا کی محنتوں کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں جایا کرو خوب چرا کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغات کہاں ہیں؟ فرمایا مساجد، اور اس میں چرنا کیسا؟ فرمایا کہ ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو، وہاں جا کر عبادت کیا کرو، انہما کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہا کرو۔ اب یہ جو خطے ہیں بڑے مقدس ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہاں دنیا کی باتیں کرنا شدید درجے کی برائی ہے، نیکیوں کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ خیر بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کے سب سے مقدس اور پاکیزہ خطے اللہ کی مسجدیں ہیں، وہاں جاؤ تو ذکر اللہ کرتے رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو، کلمات اور اللہ کی یاد میں لگے رہو، نہیں تو خاموش بیٹھے رہو، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن دنیاوی باتیں، آلتو فالتو تبصرے، سیاسی تبصرے یا پھر حالات اور ماحول کے تبصرے، یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، مکمل گریز کیا جائے۔ اونچی آواز سے بات کرنا، اس کو بھی علامت قیامت قرار دیا گیا، خاموشی کے ساتھ ذکر اللہ میں لگا رہے، اللہ سے باتیں کرتا رہے، دعا میں لگ جائے، اللہ سے فریاد کرتا رہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں جایا کرو خوب چرا کرو، اس کا چرنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، پھر وقت آ جانے پر عبادت، اور نماز جیسی عبادت۔ فرمایا کہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ پورا وقت نماز کی عبادت کے ثواب میں شمار ہوگا، جتنا وقت سے آ گیا وہ ہے کہ نماز کا وقت اس کا شروع ہو چکا، نماز کا اجر و ثواب اس کے ذخیرے میں لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا، تسبیحات، ذکر و اذکار، سنن نوافل پڑھ کے فارغ اب بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، فرمایا کہ فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ فرشتوں کی سفارش اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ عبادت کر کے فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، شاہی دربار کے اندر مہمان بنا ہوا بیٹھا ہے، اور اس شاہی دربار میں سفارش ہو رہی ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس پہ رحم و کرم فرما دے۔ تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ نماز سے پہلے کا وقت بھی ذخیرہ ہو رہا ہے، نماز کے بعد کا وقت بھی ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عظیم الشان عبادت کہ جس کی فرضیت کے لیے، جس کو دینے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو عرش اعظم پر بلایا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہم کلامی کے شرف بخشا، جب آپ وہاں پر پہنچے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام جانی مالی بدنی زبانی عبادتیں ساری کی ساری اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام مالی بدنی زبانی عبادتیں سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہی سلام ہو. عظیم الشان تحفہ 50 نمازوں کا عطا فرمایا. پھر حضرت موسیٰ کے مشورے پر اس میں تخفیف ہوتی چلی گئی، 5 نمازیں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں. تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے تو 5 لیکن اجر و ثواب پورا 50 کا ہی دیتا رہوں گا. تو اس عظیم نعمت کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا، کہ یقیناً کامیاب اور کامران ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ رکھا اور اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کی عبادت نماز کے اندر منہمک رہا، دھیان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے گا، تو یہ اصل کامیاب اور کامران ہے. جب کامیابی مل جاتی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامیاب بندے کو دنیا کے اندر ناکام رکھے، ناممکن اور محال ہے. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مان کر وہ کامیابی حاصل کر چکا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ تذکرہ کیا جائے زبان سے، اور ایک یاد ہوتی ہے کہ دل سے یاد رکھا جائے. دنیا میں بھی جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب کا تذکرہ کبھی انسان بہانے بہانے سے زبان پہ لاتا ہے. تو ایک تو زبانی تذکرہ ہے، اور ایک یہ کہ اس کا زبان سے تذکرہ نہیں لیکن دل دماغ اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی یاد دونوں طرح کی ہے، کہ ایک تو ذکر اللہ کی شکل میں اللہ کو یاد کیا جائے، کبھی کلمہ طیبہ، کبھی کلمہ شہادت، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی چوتھا کلمہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی دوسرے اذکار کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا جائے، اور کبھی زبان تو خاموش ہے لیکن دل اللہ کی یاد کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اس کی باتوں میں، اس کی کائنات کے اندر غور و خوض کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت مجھ پر ہے، اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے صاحب ایمان بنایا، میرے دل کو ایمان سے منور اور معطر فرما دیا، اور مجھ پر اللہ پاک کے انعامات کی بارشیں ہیں، غور و خوض کر رہا ہے، دھیان کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک خاموش یاد ہوا کرتی ہے، یہ بھی یاد کا بہت اونچا مرتبہ اور مقام ہے کہ زبان سے کوئی تذکرہ نہیں، کوئی چرچا نہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے. کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے تو انسان ہنس رہا ہے لیکن دل اندر سے اللہ کی محبت میں رو رہا ہوتا ہے. میرے لبوں پہ تبسم کو تو سب نے دیکھ لیا، میرے دل پہ جو گزرتی ہے کوئی کیا جانے. تو بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اندر سے رو رہا ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کے اوپر دل رو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی اس محبت، اس عنایت اور اس سرفرازی کے اوپر وہ خوشی کے اندر آنسو بہا رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے درد سے روتا ہے. تو یہ چیز بڑی کام کی ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ایسا جڑ جائے جس طرح دنیا بھی محبت کے اندر، جب انسان عشق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر وقت محبوب اس کی نظروں میں چھایا رہتا ہے، سمایا رہتا ہے، وہ اکیلا تنہائی میں بھی اسی سے باتیں کرتا رہتا ہے. اللہ والے بھی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا ان کو مل جاتا ہے تو تنہائی میں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں. امام ربانی مجدد الفثانی رحمہ اللہ ایک دفعہ بے دھیانی کے اندر محرام میں بیٹھے ہوئے ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے، ذرا تھک گئے تو پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، قبلے کی طرف پاؤں ہو گئے بے دھیانی میں. فوراً دل پر القا ہوا کہ یہ کیسی بے ادبی ہے کہ محبوب کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے. فوراً پاؤں سمیٹ اور توبہ استغفار کی، یا اللہ معذرت، معافی چاہتا ہوں، یا اللہ غلطی ہو گئی، بے دھیانی کے اندر پاؤں پھیلا دیے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ، جو ہمارے اکابرین میں سے، جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہاں دارالعلوم ٹنڈوالا یار میں بھی پڑھایا، پھر ماشاء اللہ خدمات انجام دی، بڑی بڑی کتاب تصنیف فرمائی، حدیث کے اوپر کام کیا، پھر آخر میں مدینہ منورہ گئے، وہیں پر زندگی کا اختتام ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما ہے. وہاں ہر 4-5 سال کے بعد جب قبر کا صفایا ہوتا ہے تو اس میں باقیات الگ کر دی جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے قبر کو تازہ کر لیا جاتا ہے. تو وہاں جب اس قبر کو کھولا گیا، حضرت کی لاش مدت دراز کے بعد بھی صحیح سالم دریافت ہوئی. ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ان کا عمل ایسا محبوب اور پسندیدہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے وجود کو زمین پر حرام کر دیا. جس طرح انبیاء کا وجود زمین پر حرام ہوا کرتا، وہ صحیح سالم قیامت تک اسی طرح آرام فرما ہوتا ہے اپنی قبروں کے اندر. اسی طرح کئی ایک اللہ کے بندے ہیں جو صحیح سالم جوں کے تو محفوظ کر دیے جاتے ہیں قیامت تک کے لیے سدا بہار. ان کی اور خوبیاں بہت سی ہوں گی، لیکن ایک خوبی جو ان کے بیٹے نے تحریر فرمائی، فرماتے ہیں کہ والد ماجد کا یہ انداز تھا، ادب کا یہ عالم تھا، کہ کبھی بھی کسی حافظ قرآن کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلائے. فرماتے ہیں کہ اگر کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوتے یا لیٹے ہوتے گھر کا یا خاندان کا یا کوئی بھی بچہ جو حفظ کر رہا ہوتا یا حافظ قرآن ہوتا, اگر کھیلتے کھیلتے وہ بھی سامنے آ جاتا, فوراً اپنے پاؤں سکیڑ لیتے, سمیٹ لیتے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سینے میں, جس کے دل دماغ میں اللہ کا کلام ہے. تو یہ تو چلتا پھرتا کلام اللہ ہے. قرآن کریم بھی جس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں کہ سینے سے لگاتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, چومتے ہیں اس کو, پیار کرتے ہیں اس کو, ادب اور احترام سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں, اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے. تو حافظ قرآن تو یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن کریم ہے کہ جس کے سینے کو اللہ پاک نے اپنے کلام سے سجا دیا. 4000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے اللہ پاک نے سورۃ طہٰ کی تلاوت فرمائی, فرشتے وجد میں آ کر جھومنے لگے کہ واہ کیا کلام ہے اللہ کا جو آخری امت پر اترے گا. وجد میں آ کر جھومنے لگے اور پھر مبارکباد پیش کرنے لگے کہ مبارک ہو وہ امت جس پر اللہ کا یہ حسین کلام اترے گا, مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو سینے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے, اور مبارک ہو ان زبانوں کو کہ جن زبانوں پر اس کلام اللہ کی تلاوت کی جائے گی. تو یہ کلام اللہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. تو حضرت بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کا ادب کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا حافظ قرآن بچہ یا حفظ کرنے والا بچہ بھی اگر کوئی سامنے سے گزر جاتا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیا کرتے. تو ادب بڑی اونچی چیز ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. ادب کی برکت سے انسان مسا اوقات کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہمارے علماء نے بڑے ٹھوس شواہد کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی شخص علم اور اہل علم کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے, علماء کی اور طلباء کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے, ان کی عزت افزائی اور احترام کرتا ہے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بس ضرور اس کی اولاد کے اندر بھی حافظ قرآن اور عالم دین پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہیں, آج کل مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں, وہ خود فرماتے ہیں, وہ خود بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں, ان کے بھائی وغیرہ بھی سارے علماء فضلاء مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں. تو ہمارے وہ استاد فرماتے ہیں کہ ہم خود اس کی جیتی جاگتی تصویر ہیں. فرمایا کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے والد اور دادا ہمارے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھے, لیکن بتاتے ہیں کہ ہمارے والد علماء کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے, ان کی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے, بہت عزت افزائی, ان کا دھیان, ان کا خیال رکھنا, ہمیشہ ان کی توجہات علماء اور طلباء پر رہا کرتی تھی. کہا کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ہم سب کو ماشاءاللہ علم دین سے آراستہ فرما دیا. ادب بڑی اونچی چیز ہے, تعظیم بڑی اونچی چیز ہے. جو بھی علم کا احترام کرتا ہے, علماء کا احترام کرتا ہے, طلباء کی احترام اور تعظیم کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نوازتے ہیں. بسا اوقات تو خود اسی کو نواز دیتے ہیں, اور بعض دفعہ خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندر اللہ پاک فیض جاری فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ بات چلی کہاں سے پہنچی کہاں تک. تو اب ادب اور احترام بڑی اونچی چیز ہے. تو حضرت مجدد الفسانی کا میں نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ یاد الہی میں مشغول ہے, لیکن ذرا سی بے توجہی سے پاؤں پھیلا دیا, فوراً توجہ ہوئی کہ یہ کیسی بے ادبی ہے کہ پاؤں پھیلا کر. تو اللہ کی یاد بڑی اونچی چیز ہے. تو دو چیزیں اگر انسان کو مل جائیں کہ زبان ذاکر ہو, ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی رہے, اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ہمیشہ ڈوبا رہے, منہمک رہے, اور ہر قدم اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر آگے بڑھانے والا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ جب بندے کو کامیابی عطا فرماتے ہیں کہ خود قد افلح من تزکا, گناہوں سے پاکیزہ زندگی ہو, اللہ کی یاد ہمیشہ اس کو رہتی ہو. تو میں نے کہا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد ہے, دو طرح کی ہے, ایک زبان سے اور ایک دل اور دماغ سے. تو دل اور دماغ کی یاد اگر نصیب ہو جائے بڑی اونچی دولت ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فصلی, اور پھر عظیم الشان معراج کا تحفہ نماز, اس کا اہتمام ہو. ان تین خوبیوں کو جو اپنا لے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلحا, یقیناً یہ کامیاب ہے. تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا تو پھر وہ دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہے. پھر کامیابی اس کے قدم چومے گی, پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی مدد فرمائیں گے, دینی لحاظ سے بھی اس کی رہنمائی فرمائیں گے, پھر وہ بندہ کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو سرخ روئی عطا فرمائیں گے, اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو عروج عطا فرمائیں گے, اور دینی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقیوں سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت کے سارے کام ہمارے لیے آسان بنائے, دنیا میں بھی اللہ پاک ہم سب کو سرخ روئی اور عزتیں اور عطا فرمائے, رفعتیں عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں بلندی شان نصیب فرمائے, اور آخرت کی منزلیں بھی اللہ پاک ہمارے لیے آسان بنائے. اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہیں پر رہتے ہوئے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ مسجد نبوی میں تھے، نماز میں لگے ہوئے تھے کہ وہاں آس پاس کہیں آگ لگی، بھڑکتے بھڑکتے ان کے گھر کی طرف بھی بڑی، لوگ شور مچاتے ہوئے آئے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. آپ کو کچھ پرواہ نہیں تھی، اپنے اطمینان سے نماز مکمل کر لی. فرمایا کہ بھائی نماز کے دوران کوئی شور سا سنائی دیا تھا، خیر تو ہے؟ کہا ہم تو شور مچا رہے تھے کہ آگ لگی تھی، خیر ہو گئی کہ آپ کا گھر بچ گیا، نقصان سے بچت ہو گئی، آپ تو نماز پڑھنے میں لگے رہے. فرمایا کہ میں بھی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا. تم دنیا کی آگ کی باتیں کر رہے ہو، میں آخرت کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا. وہ آگ زیادہ خطرناک ہے کہ اگر وہ دہکتی رہی، اس کے بجھانے کے انتظامات یہاں کے علاوہ پھر آگے نہیں ہے. یہاں عبادت میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو منا کر، اس کی خوشنودی کے ساتھ جو واپس پلٹا ہے وہ تو کامیاب اور کامران ہے. آخرت کی آگ اور اس کے انگارے اور چنگاریاں بجھا کر یہاں سے جانے والا کامیاب اور کامران ہے. خدا نہ خواستہ حرام کھاتا رہا، حرام کرتا رہا، حرام دیکھتا رہا، حرام سنتا رہا، حرام بولتا رہا، حرام کاریوں کے میں زندگی گزارتا رہا، یکلک اچانک موت آ گئی، وہ سارے کے سارے کام چوپٹ کے چوپٹ رہ گئے، پھر تو بڑے بڑے دہکتے ہوئے آگ کے انگارے ہیں. اس صورتحال میں پھر انسان کیا کرے گا؟ معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے خطرناک حالات دکھائے گئے، امت کی برائیاں وہ مختلف شکلوں میں، مختلف زاویوں میں دکھائی گئیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم تمثیل کے اندر، آج کی مثال میں یوں سمجھیں جس طرح ایک فلم دکھا دی جاتی ہے، ایک تصویر، ایک جھلک دکھا دی جاتی ہے، تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے جو برے برے کام تھے، ان برے کاموں کی برائی کی ایک جھلک عالم تمثیل کے اندر ایک مثالی صورت بنا کر دکھائی گئی. کئی ایک معاملات، من جملہ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بڑے بڑے پتھروں کی مانند آگ کے انگارے ہیں، کہ لوگ اس کو اپنے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، ٹھوس رہے ہیں، بڑی مشکل سے ٹھوستے ہیں. جیسے ٹھوسا وہ آگ کا انگارہ، وہ پورا دہکتا ہوا شعلہ، وہ اس کے پورے وجود کو جھلساتا ہوا، جھلساتا ہوا، جلاتا ہوا پچھلے مقام سے نکل جاتا ہے. پھر دوسرا کے، تیسرا کے، یہ کے بعد دیگرے وہ آگ کے بڑے بڑے پتھروں کے مانند آگ کے شعلوں کو اور بڑے بڑے انگاروں کو ٹھوسنے پر مجبور ہیں، اور وہ پورے جسم کو اس طرح یہ کے بعد دیگرے جھلسا رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، تو بتایا گیا کہ یتیم کا مال کھانے والوں کا انجام ہے. یہاں تو انسان کو یتیم کا مال مل گیا نا، لاکھوں کی جائیداد مل گئی، کروڑوں کا مال مل گیا، تو چلو یتیم ہے، اور نور کر کے اس کو تو لارے لپے دے کے ایک طرف کر دیا اور اس کو ہڑپ کر دیا، لیکن انجام کے لحاظ سے کس قدر بھیانک انجام. سود خوروں کو دکھایا گیا، زنا کاروں کو دکھایا گیا، غیبت چغلی کرنے والوں کو دکھایا گیا، حرام کاروں کو دکھایا گیا، ایسے بھیانک انجام کے الامان والحفیظ. تو گناہ تو اپنے اندر بڑے مہلک اثرات رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اپنی یاد والی زندگی اور عبادت اور طاعت والی، کہ ہمیشہ بندہ اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کے سامنے سر نگوں رہے، وقت آنے پر نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا بنا رہے. ان تین خوبیوں کو جس نے اپنا لیا کہ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ رکھا، اللہ کی یاد میں لگا رہا، نماز کے اندر اہتمام شان کے ساتھ نماز کو ساری زندگی انجام دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں قد افلح، یقیناً یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے کامیابی مقدر بنائے، ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اگلے اتوار میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ چھٹی رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی بخیر اگلی نشست ہوگی. دعاؤں کی درخواستیں ہیں. حافظ سید محمد طٰہٰ ظفر، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرما دے. ہمارے محترم بزرگ نمازی ہیں محترم جناب انیس صاحب، گزشتہ کل ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا. اللہ پاک حضرت کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے، مرحومہ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح اویس میاں کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، ذوالفقار کی والدہ، ذوالفقار صاحب کی والدہ ماجدہ، شفقت کی والدہ ماجدہ، سید محمد ثاقب ظفر، یہ سب بیمار ہیں، اللہ پاک ان تمام بیماروں کا شفا کلی عطا فرمائے. عبد الغفور والغلام غلام سلام الدین اور عبد الغفور والغلام محمد دین، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں قوت عطا فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، عبادات اور طاعت ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنا دیجیے. یا اللہ جب کبھی زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ مبارک لمحات ہیں، رات آ رہی، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، آپ کے پکارنے والے منادی آپ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان مبارک لمحات میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما کر ہم سب کو بخشا بخشایا بنا دیجیے. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لنا ذنوبنا كلها، اے الہ العالمین ہم سب کو ان مبارک لمحات میں گناہوں سے پاکیزہ بنا کر بخشا بخشایا بنا دیجئے، آئندہ زندگی پاکیزہ گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے، اپنی یاد سے ہمارے سینوں کو لبریز بنائیے، نماز کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ کامیاب اور کامران بنائیے، ناکامی اور نامرادی سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو جو جسمانی اور روحانی بیماریں تندرستی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، آپ ہم میں سے ہر کسی کے دلی مرادوں کو جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے جمیع جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنائیے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیشہ حفاظت فرمائیے، ترقی ہمارا مقدر بنائیے، کمال عطا فرمائیے، زوال سے بچا لیجئے، اے الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے، بابرکت زندگی عطا فرمائیے، خوشحال زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، ہر قسم کے امتحان اور آزمائش اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو مصائب میں الجھے ہوئے انہیں نجات عطا فرمائیے، مشکلات کو آسان بنائیے، مسائل کو حل فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری تمام ضروریات آپ کے سامنے ہیں، اپنے خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما کر مالا مال فرما دیجئے، بے نیاز بنا دیجئے، مستغنی بنائیے، یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، ہر لمحے ہر آن آپ ہمیں اپنے ہی محتاج رکھیے، یا اللہ آپ ہی ہمارے والی اور وارث ہیں، مددگار ہیں، ہمیں کامل بھروسہ اور توکل نصیب فرمائیے، اپنی ذات پر اعتماد نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین کامل متوکلین کے اندر داخل و شامل فرما کر ہماری تمام کے تمام ضروریات اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سب کو ہمارے خاندانوں کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیے، خیر اور عافیت صحت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائیے، ہم وطنوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، ہماری تمام قصور اور خطاؤں پر یا اللہ ستاری کا معاملہ فرماتے ہوئے پردہ پوشی فرمائیے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.